الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے توبہ سے ہمارے دین میں توبہ کا کیا مقام ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے توبہ کہتے کسے ہیں سچی توبہ کیا ہوتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بحیثیت انسان بڑی تسلی کی بھی ہیں کہ یہ ایک راستہ ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کا راستہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے چنانچہ اس سے اس لیے کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میں نے تو اتنی غلطیاں کر لی ہیں تو اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی تو کیا ہوگا اصلاح کا امکان ختم ہو جائے گا وہ کہے گا جہاں تک یہاں کیا ہے تو اب اور صحیح اگر واپسی کا راستہ نہیں ہے تو پھر اور زیادہ وہ باہمت ہو کے کہیں یا بے شرم ہو کر اور زیادہ وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا جائے گا قرآن مجید میں اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ دیکھیے مسئلہ کیا ہے انسان کا اس کو ذرا غور کیجئے ایک طرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا شاہکار ہے ظاہر بات ہے کہ جو خالق و مالک ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی مخلوق میں کون سب سے اوپر ہے اب مخلوقات میں جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں اور بھی اگر کوئی ہیں تو ہمیں نہیں معلوم بہرحال جو آسمانی ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ تو یہ ہے ان تینوں کے حوالے سے قرآن کیا بتا رہا ہے کہ سب سے اونچا کون ہے اشرف المخلوقات کون ہے جس کے آگے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے فرشتے سب سے اونچے ہیں بعد میں پھر حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ جنات پہلے ہیں یا انسان پہلے ہیں لیکن عام تاثر یہ ہوگا کہ ٹاپ پر تو فرشتہ ہے فرشتے کو جھکا دیا گیا آدم کے سامنے تو یہ اس بات کا علامت تھی اور بڑی بھرپور طور پر اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ ہے اشرف المخلوقات لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک نفس بھی ہے جس کے اندر حیوانی تقاضے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء یہ جو نفس ہے یہ تو برائی ہی کی طرف گناہ کی طرف ہی انسان کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے دھکیلتا ہے یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا فرشتے کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن انسان کے ساتھ ہے اشرف المخلوقات بھی ہے لیکن ان النفس لامارۃ بالسوء یہ نفس جو ہے یہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. نفس کے علاج کے حوالے سے قرآن مجید میں جو اگرچہ مشکل موضوعات ہیں لیکن اشارتاً اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, تین ڈائمنشنز بیان کی گئی ہیں نفس کی. یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہم 100% کہیں کہ ہم جان سکتے ہیں, نہیں. روح کیا ہے, نفس کی اصل حقیقت کیا ہے, لیکن نفس کے تین ڈائمنشنز قرآن مجید میں بیان ہوئے. ایک نفس تو یہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمارا نفسانی خواہشات اور وہ حیوانی خواہشات, اس کے اندر انتقام بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ زبردستی بھی دوسرے کا حق چھیننا بھی ہے, اور یہ ساری چیزیں جو غلط کام ہم کرتے ہیں, ظلم اور زیادتی کے اپنے فائدے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, دوسرا جائے بھاڑ میں, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نفس کا حصہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو تمہیں دھکیلتا ہی اس طرف ہے, اور اس کے لیے تمہیں فلسفے بھی سجھائے گا کہ ہاں یہ کام اس لیے بھی کرنا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نفس کا ایک نفس کا ڈائمنشن اور ہے جو قرآن نے کہا نفس امارہ. نفس امارہ نہیں, نفس لوامہ. نفس امارہ کی بات تو ہو گئی, لوامہ. اسی نفس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعور ہمیں دیا ہوا ہے, اس کا یہ نفس کا دوسرا حصہ ہے یا کس کو جیسے بھی سمجھے, کہ کیا چیز ہے کہ جو حق ہے اور کیا باطل ہے. اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, جھوٹ بول کر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں, دھوکہ دے کر کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نفس سے لوامہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے تم کام غلط کر رہے ہو, یہ تمہیں زیبا نہیں ہے, یہ بددیانتی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. وہ کچوکے لگاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب انسان بہت عادی ہو جائے اور نفس کی اس نفس سے لوامہ کی آواز پر کان دھرنے کا فیصلہ کر لے کہ ہرگز کان نہیں دھرنا اور آگے بڑھنا ہے, تو پھر ایک وقت میں آ کر جسے کہتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ پھر دل پر مہر کر دیتا ہے, اب پھر اس کی وہ خیر سے بالکل ہی خالی ہو جاتا ہے, اور وہ آخری درجہ ہے کہ جس کے لیے پھر ہدایت کا کوئی امکان نہیں. اسی نفس کی ایک ڈائمنشن اور وہ ہے نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ بھی لفظ قرآن میں آیا ہے اور یہ ایک خاص مقام ہے. اللہ کی رضا پر انسان اتنا راضی ہو اور اس درجے جو ہے وہ ایمان اور یقین کا ایک لیول وہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر انسان نفس سے مطمئنہ, پھر اسے کوئی چیز پریشان نہیں کرتی, جو ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے, اور اس میں الٹیمیٹلی یہ چیز یہ کام میرے لیے اس کے اندر بہتری اور خیر ہی ہوگا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, بظاہر ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے, لیکن وہ رب ہے اور میں اگر خود رب کا وفادار ہوں, اس میں شرط یہ ہے, تو مجھے یقین ہے کہ رب نے اس شرط میں سے بھی میرے لیے کوئی خیر ہی برآمد کرنا ہے, الٹیمیٹلی اس سے جو ہے مجھے فائدہ ہی ہوگا. لہذا ہر مشکل کو بہت ہی تسلی کے ساتھ, صبر کے ساتھ اس کو گزر جانا, اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان ہوا اور یہ شخص جو ہے دیکھیں کہ اتنا اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے, احساس نہیں ہے, یا یہ کہ اتنا اللہ پر اس کا ایمان ہے اور اس درجے کا یقین ہے کہ اسے اس چیز کا کوئی پریشانی نہیں ہوئی, اور اس چیز کو بھی اللہ کی رضا اور قضا سمجھ کر اس نے تسلیم کر لیا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ, اور جو سچے مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اب وہ پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں, اسی میں خیر ہوگا. یہ ہے نفس سے مطمئنہ. بہرحال انسان کا معاملہ میں عرض کر رہا تھا, نفس کے یہ تین لیول آ گئے, اور یہ بات سب کو معلوم ہے, قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان جو ہے ایک جسم تو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جسم ہی کل انسان نہیں ہے, انسان کے اندر ایک روح پھونکی گئی ہے. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وہ روح جو پھونکی گئی ہے اس کی خاص نسبت اللہ کی طرف ہے, اور اسی روح کی وجہ سے ہی انسان اشرف المخلوقات بنا ہے, ورنہ اس جسد کے حوالے سے دیکھیں تو ہم سے آگے بہت ہیں, جنات ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں, ان کی جو ہے وہ آسمانوں میں دور تک رسائی ہے, ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا ہزار ہاتھ سال لگے ہیں کہ ہم چاند تک مشکل سے پہنچ پائے ہیں. تو یہ جو ہے اس پہلو سے تو وہ انسان جو ہے برتر نہیں ہے. ہاں روح ہے اس کے اندر, اور اس روح کی کوئی نسبت خاص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری. پیکر خاکی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے, لیکن اسی کے پیکر میں ایک شے اندر اس کے موجود ہے جس کی نسبت تیری طرف ہے. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. انسان کے معرفت کے ذریعے صرف یہی نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھ لیا, کان سے سن لیا اور پھر اس سے نتیجہ نکالا, کچھ اور بھی ہے اس کے اندر. ایک روحانی اسپارک بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی انسان کی ایک رہنمائی کرتا ہے, وہ بھی کچوکے لگاتا ہے جیسے ضمیر بھی ہے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. اب اگلا نقطہ یہ ہے, یہ نفس جو ہے وہ تو کر رہا ہے جو ہم کو کچھ کر رہا ہے, اور دنیا میں ٹیمپٹیشن آتی رہتی ہیں اور نفس ہمیں اکساتا ہے اور ہم اس طرف جاتے ہیں, اور ہر وقت ایک امتحان سے دو چار رہتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ شعر غالب کا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر, یعنی ایک داخلی کشمکش رہتی ہے اس وقت. ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ داخلی کشمکش مسلسل رہے گی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ نفس بھی ہے اور یہ داخلی کشمکش بھی ہے, تو ایک صاحب ایمان شخص بھی کسی وقت کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. ایمان کا لیول ہر وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ انسان ریزسٹ کر سکے ٹیمپٹیشنز کو. تو ایک نیک آدمی سے بھی, اور چونکہ حیوانی تقاضے انسان کے اندر ہیں, اور وہ حیوانی تقاضے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمٹ نہ کیا جائے, ان لمیٹڈ ہوں. اب جنس کا جذبہ ہے انسان کے اندر ہے اور بہت قوی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے حوالے سے اس کی تدبیر کا ایک حصہ بھی ہے کہ نسل آدم کے فروغ کے لیے اللہ نے اسی راستے کو اختیار کیا بنایا ہے, اور وہ بہت پورٹنٹ ہے. اس کے تقاضے بڑے شدید ہیں, ان تقاضوں کو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ فتنہ بننے سے بچانے کے لیے ہی ہمارے دین میں پردہ, شرعی پردہ ہے, نگاہوں کا جھکانا ہے, ستر و حجاب کی پابندی ہے. ایک لمبا سارا ہمیں ایک مینول دیا گیا ہے کہ یہ کچھ کرو گے تو پھر اس بچاؤ ہوگا, ورنہ تو تم بھی بہہ جاؤ گے اس سلاب. اللہ پر اور رسول پر, قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے بھی غلطیاں اور گناہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤں, ہر بنی آدم خطا کار ہے کسی نہ کسی درجے میں, اگرچہ وہ ایک لیول وہ بھی ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. وہ عام آدمی کے لیے جو چیز نیکی کا ہوگا وہ نیکی قرار پائے, لیکن جو مقربین ہیں جن کے مقامات بہت اونچے ہیں وہ اگر وہی کام کریں تو وہ گناہ کے درجے میں آئے گا کہ تم اس نچلے لیول کا کام کر رہے ہو. لیولز, ہر شخص سے کوئی نہ کوئی خطا کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور رسول کون ہیں, معصوم عن الخطا, ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. اور تمام نبی اور رسولوں کے سردار, سب سے اونچا مقام بلا شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. آپ کا معمول ہے, آپ کا معمول 70-100 دفعہ استغفار. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن سونپا گیا تھا اور آپ اس میں ہمہ جہت لگے ہوئے تھے صبح و شام ہر وقت, لوگ ایمان نہیں لا رہے, کہیں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے, کہیں میرے بیان کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, کہیں مجھ سے جو ہے یہ جو فرائض نبوت ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. حالانکہ دن بھر کی مشقت اور رات کو کھڑے رہنا 2/3 رات سے نصف شب قرآن پڑھتے رہنا, اتنی سخت مشقت, لیکن 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار ہو رہا ہے. استغفار کرنے کی ضرورت تو سبھی کو ہے, کوئی مستغنی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا کہ ہاں اگر واقعی کوئی خطا ہو جائے تو پھر سچی توبہ کرو, اس خطا کا نام و نشان مٹا دے گا اللہ، بالکل صاف سلیٹ ہو جائے گی سچی توبہ، اتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو. چنانچہ یہی وہ موضوعات ہیں جن پر یہ آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی حضور میں، اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ ہونی چاہیے خالص، توبۃ نصوح، پولیوٹیڈ نہ ہو، یعنی زبان سے توبہ کر رہے ہیں، دل سے ارادہ نہیں ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا، عزم نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا جو توبہ کرو تو صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرو، واقعی پوری نیت ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچی توبہ کرو گے تو تمہارا رب جو ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہاری تمام برائیوں کو دور کر دے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وہ جنت اور اس کی نعمتیں، اور وہ نعمتیں بھی آپ جو ساری قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، وہ ہیں جو ابتدائی طور پر اہل جنت کو ملے گا، اس لیے کہ وہ نعمتیں جو انسان نے ابھی تک دیکھی نہیں ہیں ان کے بارے میں بتانا بھی ممکن، یعنی اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے. لہذا جن کو وہ نعمتیں سمجھتا ہے اس کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ ہوگا، حور و قصور بھی ہوں گے اور محلات ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لیکن فرمایا کہ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں یعنی جنہیں جو کامیاب ہوں گے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کر رکھا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ نعمتیں جو ہیں اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس وقت، لہذا اس کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں، وہ وہیں پتہ چلیں گی، اور وہ اصل نعمتیں ہوں گی، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. تو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں. سچی توبہ کرو تمام گناہ بخش دے. اور توبہ کے حوالے سے سورہ نساء میں ایک بڑی اہم ہدایت آئی ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، بے شک اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. ہم اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ڈال سکتے یا اس پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ پروردگار تو نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، لیکن اللہ خود تو اپنے اوپر ایک پابندی لگا سکتا ہے. تو اللہ نے پابند کیا اپنے آپ کو کس بات پر؟ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. وہ کون ہے؟ الذین یعملون السوء بجہالت، جو کسی برائی کا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے نادانی میں، غفلت میں، جذبات کی روح میں بہہ کر، کیونکہ انسان ہے نفس ہمارا ہے تو ہوگا. ثم یتوبون من قریب، پھر بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، فوراً توبہ کریں. ثم یتوبون من قریب، دیر نہ کریں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. گارنٹی کن کے لوگوں کی توبہ کی ہے؟ جو فوری توبہ قبول، فوری توبہ کا راستہ اختیار کریں. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کرنے کے بعد یا توبہ گناہ کرنے کے بعد انسان کہے کہ میں توبہ کر لوں گا، تو کیا ہر شخص کو موقع ملے گا؟ وہ جتنا زندگی یہاں رہنا چاہتا ہے اتنی زندگی اس کو ملے گی کہ وہ اس وقت توبہ کرے گا؟ کیا کوئی خاص وقت ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اتنی عمر تو لازماً ہر شخص کو ملنی ہے، اس کے بعد اس کی وفات ہونی ہے؟ ایک بڑا جوان ہٹا کٹا شخص بھی اچانک اس کا انتقال ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ الگ ہیں، کارڈک ارسٹ ہوا اور جوان آدمی جو ہے ختم لمحوں کے اندر. تو لہذا توبہ کی اس امید میں کہ جا کے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یا ابھی تو چلتا رہے کوئی وقت آئے گا توبہ کریں گے، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے اور شیطان کا دھوکا ہے. اللہ ان لوگوں کی توبہ یقینی طور پر قبول کرے گا جو فوراً جب ہی گناہ کا صدور ہو دیر نہ کریں اور توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا جو گناہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب موت سامنے آ کھڑی ہوئی، اب پتہ لگ گیا کہ اب تو بچنے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت وہ کہے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، نو اب موقع نہیں، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ، اسی طرح جو ساری عمر جنہوں نے کفر کیا ہو ان کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں ہے. اولئک اعتدنا لہم عذاب الیما، ان سب کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. توبہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت مقام سورہ زمر کا ہے اور اس میں بڑی ہی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا یہ مقام ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا بالرحمۃ اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کن کی بات ہو رہی ہے، جو گناہ کرتے رہے ہیں اللہ کے احکامات توڑتے رہے ہیں، لیکن دیکھیے بڑے اپنائیت کا انداز ہے. قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، میرے بندوں سے، یہ نہیں کہا کہ کہہ دیجئے گناہگاروں سے، نہیں، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، گناہ کیے ہیں، کثرت سے کیے ہیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا یغفر، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالی تمام گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے بہت مہربان. یہاں کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے اس آیت میں، پہلی آیت کے اندر تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ سب گناہ بخش دے گا. یہ امید دلانے کے حوالے سے اس سے بڑی، اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور کوئی مقام قرآن مجید کا نہیں ہے. اور یہ کیٹیگوریکل انداز، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہوں اللہ بخش دے گا، لیکن یہ امپلائڈ ہے قرآن کی اور آیات کی جو روشنی میں کہ توبہ کرو گے اللہ بخش دے گا. چنانچہ اسی لیے ساتھ ہی آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب اپنے چہرے کو متوجہ کر لو اللہ کی طرف، اب اپنا قبلہ سیدھا کر لو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اس کے ہر حکم پر عمل کرو. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ اور رسول جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو. رسول اللہ کے نمائندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت اختیار کرو. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف آتے بھی ہیں تو جزوی اطاعت کرتے ہیں، پھر بھی کچھ گوشے پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے اندر تو ہم اصلاح نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ دہی کہیں اور چل سکتی ہے، اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو. ہاں کسی وقت خطا ہو جائے، بڑی سے بڑی ہو جائے، سچی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ ڈنڈی نہ مارو کہ کچھ حصے میں اسلام کے دین پر عمل کریں گے اور دنیا کی زندگی کے کچھ گوشے میں ہم نے سوچنا ہی نہیں کہ یہاں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس پر انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو ہوگی، اس وقت صرف شرائط توبہ کی پر میں بات کر رہا ہوں. شرائط توبہ بھی جو ہیں وہ سورہ فرقان میں اس کی تفصیل آئی ہے. کبیرہ گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جنہوں نے گناہ کیے اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. اگر پہلے گناہ کر رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دے گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرنی ہے، توبہ سچے دل سے ہو اور پورا عزم ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس کی پوری کوشش بھی کی جائے اس گناہ سے بچنے کی، بعد میں پھر پاؤں پھسل جائے پھر فوراً توبہ کر دو، لیکن اس وقت عزم ہونا چاہیے اور پوری کوشش ہونی چاہیے. وقتی طور پر اپنے عمل کی اصلاح آپ کو کرنی ہے، اور وہ صرف اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو کہ بھائی کچھ عرصے کے بعد کر لوں گا، نیت یہی ہو اس وقت، ارادہ یہی ہو کہ میں نے اس سے بچنا ہے. ہاں پھر اگر پاؤں پھسل جائے پھر اسی جذبے سے توبہ کرو، بیچ میں ڈنڈی نہ مارو، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہے گا، یہ اس کی رحمت ہے. لیکن یہ شرائط ہیں، صرف تسبیح توبہ کی کرنا اور اپنا عمل درست نہ کرنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی خطاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر خطائیں ہو گئی ہیں تو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الیکشن اس وقت سر پر ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بہت عرصے سے اس مسجد میں آتے ہیں، والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، ان کی خدمات قرآنی اس کی وجہ سے دور دور سے بھی آتے ہیں، اور انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ وہ، بہت سو کو تو پتہ ہوگا لیکن شاید تفصیل نہ معلوم ہو، کہ الیکشن کے حوالے سے ان کی سوچ اور ان کا طرز عمل کیا تھا اور پالیسی کیا رہی ہے تنظیم اسلامی کی، یہ ذرا واضح ہو جانی چاہیے. دیکھیے عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے، اور مفتی شفیع صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بورڈ کو امانت کہا. میں نے مضمون پورا پڑھا ہے. مفتی شفیع صاحب ابھی آپ کو یاد ہے کہ وہ تو پاکستان کے پہلے تی اعظم بھی تھے، اور پھر جلدی ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا کچھ سالوں کے بعد، پاکستان بننے کے بعد. اس وقت تک ابھی الیکشن کے یہ جو انداز اب ہمارے ہاں اختیار کیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے تھے بھی نہیں. اور جو انہوں نے بات کہی وہ صحیح کہی ہے کہ اس شخص کو دیکھ کر دو ووٹ، جو واقعتاً صاحب کردار ہو، نیک آدمی ہو، اس کو دو. تو ایسا آدمی آپ کو اب کہیں کہیں ملے گا، تو ووٹ دینا ہے تو اس کو دو. انہوں نے پیرامیٹر اس کے جو ہیں معیب بتائے ہوئے ہیں. دیکھیے پاکستان میں الیکشن جمہوریت، جمہوری پروسیس سے کہا جاتا ہے پاکستان وجود میں آیا. آیا تو وجود میں تھا اللہ تعالیٰ ہی کے خاص فضل سے، اس کا معجزہ تھا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، کوئی شک نہیں ہے. بانی محترم بھی یہی فرمایا کرتے تھے، والد محترم، کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ کی معجزانہ تائید سے بنا ہے. لہذا اصولی طور پر اس ملک میں مکمل اسلامی نظام، اور وہ مکمل اسلامی نظام کیا ہے جس کی خد و خال ہمیں ملتے ہیں دور خلافت راشدہ میں، وہ والا اسلام، اس کو نافذ کرنا مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے. یہ موقف رہا ہے رخ صاحب کا، آپ نے سنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے رہے ہیں. اس ملک میں اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے. ہم پر ہماری ذمہ داری دوہری ہے. اگر یہ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر نہ بھی بنا ہوتا، اور معجزانہ، اللہ کے معجزانہ جو ہے وہ انداز سے پاکستان ہمیں عطا نہ بھی ہوا ہوتا، تب بھی جب اس خطے میں مسلمانوں ہی کی عظیم اکثریت ہے، تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے دین کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو دور خلافت راشدہ میں تھا، اس دین کو نافذ اور قائم کریں. یہ تو ایڈیشنل بات ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ واقعتاً معجزانہ طور پر اللہ نے عطا کیا ہے، ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ملا ہے، ورنہ کوئی امکان نہیں تھا. اب یہ بحث اس وقت کرنے کی نہیں ہے کہ کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے، اور قائد اعظم نے بھی تسلیم کیا ہے، جو موت سے، ان کی وفات سے چند دن پہلے کی ان کی کوٹیشن جو ہے، ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جو ان کے معالج تھے، اس ٹیم کا حصہ تھے جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ قائد اعظم نے اس وقت ہم سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ کی غیبی تائید، رسول خدا کی غیبی مدد، اس کے بغیر یہ پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ قائم کریں. لوجیکل بات. تو بہر کیف ہونا یہ چاہیے تھا، ہوا کیا ہے؟ آج تک پاکستان میں اسلام قائم نہیں ہے. بس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ حکمرانی اللہ کی ہوگی، اور اس حکمرانی کو ہماری عدلیہ بار بار چیلنج کرتی ہے کہ یہ دستور کی یہ شق بھی جو ہے یہ اور شقوں کے برابر ہے، چنانچہ اگر کوئی اور شقیں اسلام کے خلاف ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلے دیں گے، اس شق کے مطابق دیں گے، اسلام کے مطابق نہیں دیں گے. اور یہ کیا ہے ہماری عدلیہ نے بار بار کیا ہے. تو یہ ہم جو اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، تو باہر کے اس ملک میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام قائم ہوتا اور نافذ ہوتا، لیکن آج تک نہیں ہو سکا ہے. والد محترم کی وفات کو بھی اب آپ دیکھیے، 8 برس تو بیت چکے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جب تک حقیقی اسلامی نظام نافذ و قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ملکی نظام جمہوری اصولوں پر چلتے رہنا چاہیے، یہ بھی ان کا موقف تھا۔ پرائیورٹی نمبر ون تو یہ ہونی چاہیے کہ اسلام نافذ ہوگا۔ اسلام کون سا؟ دور خلافت راشدہ والا۔ اور اگر نہیں ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہوا ہے تو مارشل لا کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جمہوری نظام نسبتاً بہتر ہے، اس لیے کہ مارشل لا کے نتیجے میں جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ان کو پھر ہوا ملتی ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ اور اس وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے، بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی فوج، مارشل لا کا مطلب کیا ہے؟ فوج کی حکومت۔ فوج میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ پنجابیوں کا۔ لہذا جب اسلام تو پاکستان میں ہے نہیں، اب تو قومیتیں ہیں، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش ہے۔ اور فوج کی حکومت کا مطلب یہ کہ پنجاب حکومت کر رہا ہے ساروں کے اوپر۔ اس سے علیحدگی پسند تحریکوں کو جلا ملتی ہے اور وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا؟ وہ الگ ہوا، سارے مسائل یہی تھے۔ تو اور بھی علیحدگی پسند تحریکیں جو چلتی ہیں ان کو ہوا اسی سے ملتی ہے کہ دیکھو ہم جمہوریت کا ملک ہے لیکن پنجاب صاحب سب پر حکومت کر رہا ہے، لہذا یہاں پر جمہوری عمل اس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے۔ یہ بھی والد محترم کا بیان تھا۔ ہاں، ایک بات پر وہ بہت جازم بھی تھے، اور جتنا وقت گزرا ہے اس نے ان کی بات کی حقانیت کو ثابت کیا کہ اس ملک میں اسلام الیکشنز کے رستے سے نہیں آئے گا، اس رستے سے اسلام نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب 57 میں جماعت اسلامی نے وہ الیکشن تھے، صوبائی الیکشن ہوئے تھے، کوئی پنجاب کے الیکشن تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ جماعت اسلامی نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اور بہت سے لوگ پھر بعد میں نکلے بھی جماعت سے، انہی میں والد محترم بھی تھے، ایک بہت بڑا بحران بھی آیا تھا اس وقت پہ۔ اس تجربے کے نتیجے میں انہوں نے اس وقت ہی یہ ایک ذہن ان کا بن چکا تھا کہ اس ملک میں اس راستے سے اسلام نہیں آئے گا، جمہوریت کے راستے سے۔ اور اس کے اسباب بھی تھے ان کے پاس، جو بیان بھی کیا کرتے تھے کہ جمہوریت کا جو تجربہ ہے وہ کامیاب ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں لٹریسی ریٹ اچھا ہو۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے، اب کچھ بہتر ہوا ہوگا لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے وڈیرا شاہی نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، لٹریسی وہاں پر نام کو نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں کسی درجے میں ہے لیکن لٹریسی کا جو ہمارا گراف رہا ہے دنیا میں بہت ہی نیچے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ چنانچہ ووٹ تو دے گا جو بھی ہے، جہاں کا جاگیردار ہے اس کے سارے تابع جو ہیں وہ اسی کو ووٹ دیں گے، ورنہ ان کی جان کی اپنی جان کی خیر منائیں، وڈیرا شاہی ہے تو وہ۔ تو یہ کوئی جمہوریت میں تو باشعور لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں، یہاں تو ہے ہی نہیں سلسلہ۔ برادریزم بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ مذہب کے نام پر جب آپ آتے ہیں اور مختلف مسالک الگ الگ اسلامی اس پر اپنے انتخابی نشان سے الیکشن لڑتے ہیں، جیسے کہ ہوتا رہا ہے ایم ایم اے سے پہلے کا جو تجربہ تھا، ہر الیکشن کے اندر ہر دینی جماعت اپنے الگ انتخابی نشان سے کھڑی ہوتی تھی۔ اہل حدیث بھی کھڑا ہوا ہے ایک سیٹ کے اوپر، ایک دیوبندی بھی ہے، ایک بریلوی بھی ہے، ایک شیعہ بھی ہے، اور وہ گویا اسلامی ووٹ بھی تقسیم ہو رہا تھا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ فرقے واریت کو اس سے ہوا ملتی تھی، ہر کوئی بتانے کی کوشش کرے گا کہ اصل اسلام ہمارا ہے، دیوبندی کہے گا ہم ہیں اصل اسلام کے ٹھیکے دار، بریلوی کہے گا ہم ہیں۔ تو یہ ایک، اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا اس رستے پر، اس سے ملک میں جمہوریت کے اس رستے سے اسلام اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ یہ مختلف وجوہات تھیں، اور بعد کے تجربے نے بالکل ثابت کر دیا، کیونکہ اس کے بعد جو الیکشن ہوا ہے 1970 کا، اس میں دینی جماعتوں کو بہت امید تھی کہ کہاں جائیں گے، لیکن جو برا حال ہوا ہے، انتہائی برا حال ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور وہ واحد جو ہیں، سمجھیے کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں منصفانہ الیکشن جو ہوئے تھے صحیح معنی میں، وہ تھے۔ اور اس میں جو دینی جماعتوں کا گراف سامنے آیا تھا وہ انتہائی مایوس کن تھا، انتہائی مایوس۔ چنانچہ وہ بات اور زیادہ ثابت ہو گئی کہ اس ملک اس راستے سے جو ہے نہیں آ سکتا۔ البتہ اس کے بعد جب معاملہ ہوا ہے ایم ایم اے، ایم ایم اے جب وجود میں آئی ہے اور تمام دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اور ایک انتخابی نشان سے انہوں نے جو ہے اس کے اندر حصہ لیا الیکشنز کے اندر، تو اس وقت والد محترم نے اپنی تمام باتوں کو کہتے ہوئے بھی کہ بھئی میں اپنے اصولی موقع پر قائم ہوں لیکن ہمیں موقع دینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے کہ دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئیں اور اب ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ پہلا موقع تھا کہ بانی محترم والد محترم نے خود جا کر ووٹ بھی ڈالا، اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ دینی جماعتیں ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر اور سب اکٹھی ہو کر آئی ہیں، ایک انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہی ہیں کتاب کر، تو پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ ان کو ووٹ دے کر کامیاب کریں تاکہ اس ملک کے اندر اللہ کا دین قائم ہو، شریعت نافذ ہو۔ یہ الگ بات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نجی محفلوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ آئے گا اس رستے سے نہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی تائید کریں گے اور تائید کی ہے، یعنی اخبار میں اشتہار تک دے دیا، اور وہ اتنی بڑی کامیابی دینی جماعتوں کو نہ اس سے پہلے کبھی حاصل ہوئی تھی، نہ اس کے بعد حاصل ہوئی ہے، اور نہ کوئی آئندہ آنے کا امید ہے اس کی۔ چنانچہ ایم ایم کامیاب ہو گئی، اسلام تو پھر بھی نہیں آیا، لیکن ان کی کامیابی کہاں تک تھی محدود، ایک صوبہ تھا صوبہ سرحد، جس کے اندر اس زمانے میں صوبہ سرحد ہی ہوتا تھا، اس میں ان کی جو ہے اکثریت تھی اور ان کی حکومت بھی بنی، اور کچھ بلوچستان کی حکومت کے اندر آدھا حصہ جو ہے ان کا تھا، اس کا کچھ حصہ وہ تھا بس، لیکن ملک کے اندر تو اسلام نہیں آیا، دین نہیں آیا، وہ تو وہیں کا وہیں تھا۔ وہ صوبائی حکومت بھی جو چلا رہے تھے، جو مرکزی حکومت ہے اسی کے جو ہے اوپر سے انسٹرکشن جو ہے وہی فالو کرنی ہوتی تھی، نظام تو ہمارا سارا سودی چل رہا تھا، اب وہ پہلے بیوروکریٹس کے ہاتھ سے چل رہا تھا، وہ علماء کے ہاتھ سے چل رہا ہے وہی نظام، نظام تو کہیں نہیں بدلا اور وہی کا وہی رہا۔ یہ ہے صورتحال، اور وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کا گراف دینی جماعتوں کا اور نیچے گیا، لہٰذا اس وقت انہوں نے طے کیا تھا آئندہ ہم کسی کے ساتھ ساتھ نہیں دیں گے اس رستے سے، یعنی یہ بات اور زیادہ موقت ہو گئی کہ پاکستان کے حالات میں اس راستے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اسلام اس رستے سے نہیں آئے گا۔ یہ اس وقت تک وہ یہی کہتے تھے پاکستان کے حوالے سے، آج میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے، جن ملکوں میں جمہوری پروسیس کے نتیجے میں مذہبی جماعتیں کامیاب ہوئیں وہاں بھی ان کو حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ الجزائر کی مثال ہے، ابھی مصر کی مثال ہے، مرسی کی حکومت، اس کا الگ ایک الگ سبب ہے، اس لیے کہ یہ صرف ایک جمہوری پروسیس نہیں ہوتا، پاور بیسز جو ہیں وہ فوج بھی ہوتی ہے، عدلیہ بھی ہوتی ہے، اور انقلاب کے بغیر، اور وہ انقلاب اس کی مثال ہمارے سامنے ایران کی ہے، راستہ اس کا متبادل کیا ہے؟ بھرپور احتجاجی عوامی تحریک، پرامن، آپ ہاتھ میں ہتھیار دھنے، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا شہنشاہیت، یہاں تو جمہوریت ہے، عوام کے حقوق ہیں، شہنشاہیت میں تو عوام کے حقوق بھی کوئی نہیں ہوتے، وہاں کے نہتے عوام کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ میں اسلحہ نہیں دیا، اپنی قربانیاں دی ہیں، فوج نے ٹھیک ہے گولے بھی برسائے، ہر طرح سے تشدد کیا، 20,000 سے 25,000 جانے گئیں، لیکن اس کے بعد جب عوامی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو پھر تخت بہا کے لے جاتی ہے اگر صحیح کھڑی ہو۔ پاکستان میں بھی ہمارے والد محترم یہی اس تجویز کرتے رہے کہ بھرپور دینی جماعتیں مل کر، یہ مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں اچھی بات ہے، تو مل کر اس ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک کیوں نہیں چلاتی، اپنے اور بہت سے مطالبات کے لیے تحریک چلتی ہے لیکن اس کام کے لیے آج تک نہیں چلی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ایک چلی بھی تھی تو وہ سوڈو تھی اور وہ فوراً ہی اپنی آپ موت آپ مر گئی تھی، وہ حقیقی تھی نہیں، وہ بھٹو کے خلاف جو ہے وہ متحدہ محاذ بنا تھا، 9 ستارے تھے، پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جس کا سربراہ اصل میں ولی خان تھا، ولی خان اور وہ بلکہ اصغر خان سیکولر، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن جب انہوں نے تحریک چلانی شروع کی سیاسی جماعتوں نے، اور جب دیکھا تحریک میں دم خم نہیں آ رہا تو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا دیا، اور اس وقت والد محترم نے کہا تھا یہ فراڈ کیا جا رہا ہے، خالص سیاسی تحریک ہے جس کے اندر سیکولر لوگ شامل ہیں، جو نظام مصطفیٰ کے بالکل باغی ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہیں، اور یہ صرف ایک لوگوں کو جو بیدار کرنے کے لیے اور ان کی حمایت کے لیے ہے جو نعرہ لگایا گیا ہے، اور جیسے ہی بھٹو ہٹے گا یہ تحریک ختم ہو جائے گی. وہی ہوا، نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی جائے، دینی جماعتیں مل کر، یہ ہے وہ راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پوری دنیا میں بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ الیکشن کے راستے سے اسلام کہیں نہیں آ سکا، اسلام قائم نہیں ہو سکا. لہذا ہمارے نزدیک ہم نے جو معین کیے ہیں پیرامیٹرز ہماری تنظیم اسلامی کے حوالے سے، کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ نظری سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار تو کرے گی کہ کیا یہ جو ملک میں جو کچھ ہی ہو رہا ہے مختلف، اس کے حوالے سے جو بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم آخری جمعے کے آخری حصے میں 5-10 منٹ حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی ہے، وہ تو ہم کریں گے، لیکن انتخابی سیاست میں ہم قدم نہیں رکھیں گے. ہمارے تنظیم کا فیصلہ یہی ہے، اور نہ ہی اپنے کارکنوں کو کسی قسم کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت ہے ہمارے ہاں. البتہ ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کو ووٹ نہ دیں، ووٹ دینے سے ہم نے نہیں روکا، لیکن کسی ایسی جماعت کو ووٹ نہ دیں جس کے منشور میں کوئی بات خلاف اسلام ہو، اور نہ وہ اس امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں جو ظاہراً پریکٹسنگ مسلم نہ ہو یا فسق و فجور کا مرتکب ہو، ایسے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. ان دو شرائط کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو معیار پر آتا ہو اس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں. بہرحال آپ کے ووٹ سے اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا، یہ بات قطعی ہے. یہ 70 سال کا تجربہ کافی ہوتا ہے، میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، تو 70 سال کا تجربہ تو بہت ہے، اور پوری دنیا کی مثال بھی اس وقت موجود ہے. یہ راستہ اس کام کے لیے فیزیبل ہے ہی نہیں. ہاں راستہ دوسرا موجود ہے، بہت مؤثر ہے، ہم نے دینی جماعتوں کو دعوت دی ہے، اور میں نے چند مہینے پہلے ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ سیاست کے میدان میں تو کوشش کرتے رہے ہیں، اب نظام مصطفیٰ تحریک چلا کر اور اس تحریک کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پراپر طریقے سے اس تحریک کو لے کر چلیں، اس راستے کو بھی آزما لیں، انشاءاللہ اس راستے سے اللہ کا دین قائم ہوگا. تو ون اور اس ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو بھی آزمانا ہے اور اس کو بھی اختیار کرنا ہے. لیکن جب یہ بات طے ہو گئی تو ہوا چل پڑی اسی دوران انتخابات کی، تو اس پر ابھی مزید سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا انتخابات کے بعد. انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ہماری دینی جماعتیں مل کر اس راستے کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس میں خیر برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ ضرور شامل ہوگی. آمین یا رب العالمین. چونکہ موسم ہے اس وقت بہت شدت کے ساتھ انتخابات کا، تو میں نے چاہا کہ اپنی پالیسی بھی واضح کر دوں، اور بانی تنظیم اسلامی کی جو فکر ہے اس حوالے سے پورے طور پر سامنے آ جائے، تاکہ کوئی غلط فہمی کسی اعتبار سے نہ ہو.